الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
احساس کمتری کا علاج تجویز فرمائیں.
ہر وقت باوضو رہنے میں جہاں دیگر بے شمار برکتیں ہیں، وہاں احساس کمتری بھی اس سے دور ہوتی ہے. وضو قائم رکھنے کے لیے بول و براز یا اخراج نہیں کیے قدرتی عمل کو ہرگز نہ روکا جائے، کیونکہ زبردستی روکنے سے دماغ پر بھی زور پڑتا ہے اور دیگر نقصانات بھی ہوتے ہیں. لہذا فارغ ہو کر دوبارہ وضو کر لیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
کہ آپ نے اپنی زندگی میں
سب سے پہلے کون سا رسالہ تحریر فرمایا؟
تذکرہ احمد رضا. صلوا علی الحبیب.
حضور، قرآن پاک کو چومنا کیسا ہے؟
جائز ہے، بلکہ در مختار میں قرآن پاک کو چومنا حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت لکھا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو چوم کر چہرے پر مس بھی کیا کرتے تھے. دلیل العارفین میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے: جو شخص قرآن پاک کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کی بینائی تیز ہو جاتی ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نابینا نے آ کر آنکھوں کے نور کے لیے استدعا کی. اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبلہ رو ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن پاک اس کی دونوں آنکھوں پر ملا. الحمدللہ جل جلالہ، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. صلوا علی الحبیب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
قرآن پاک کے صندوق یا الماری میں ہو، اس کے اوپر سامان کا تھیلا یعنی بیگ وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
آپ سامان کے پورے تھیلے کا پوچھتے ہیں. فقہاء کرام رحمہم اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر کپڑا بھی نہ رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
کیا قرآن پاک پر کوئی مذہبی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے؟
جی نہیں، بلکہ ترجمہ و تفسیر بھی نہیں رکھ سکتے. سب سے اوپر قرآن پاک ہو، اس کے نیچے تفسیر، اس کے نیچے احادیث اور مواعظ کی کتب اور دعائے معصورہ کی کتابیں، ان کے نیچے فقہ کی کتابیں، ان کے نیچے علم صرف و نحو وغیرہ. یہ ترتیب علماء کرام نے کتابیں رکھنے کی بیان فرمائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
دعائے مسورہ کس دعا کو کہا جاتا ہے؟
قرآن یا حدیث میں دعائیں وارد ہوئی ہیں، انہیں دعائے مسورہ کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اگر قرآن پاک ہاتھوں سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟
کوئی کفارہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟
عربی. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.
جو عربی زبان نہیں جانتا ہوگا وہ جنت میں عربی زبان کیسے بولے گا؟
مرنے کے بعد ہر ایک کو عربی زبان آ جاتی ہے. قبر میں منکر نکیر عربی زبان ہی میں سوالات کریں گے اور مردہ اس کو سمجھے گا اور عربی زبان ہی میں جوابات دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کہ سب سے افضل زبان کون سی ہے؟
یہی عربی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے. قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے. صلوا علی النبی.
کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے تو طلاق پڑ جاتی ہے؟
نہیں, مگر باہر شریعت میں شوہر کا نام لے کر پکارنا مکروہ لکھا ہے. پہلے دور کی خواتین اپنے شوہر کا نام لینے سے شرماتی تھیں, لیکن آج کل اکثر عورتیں میرا شوہر, میرا ہسبینڈ, میرا میاں کہتے نہ تھکتی ہیں نہ لجاتی ہیں, بلکہ شادی کے بعد بطور نسبت اپنے والد کا نام لینا تو کجا, اپنا نام بھی بھول جاتی ہیں اور لفظ مسز یا بیگم کے ساتھ بلا جھجک اپنے شوہر کا نام لیتی ہیں. مثلا مسز جمیل یا بیگم خلیل. میں کہتا ہوں کہ عقلن بھی اپنے شوہر کے نام کے ساتھ مشہور ہونے میں نقصان ہے. مثلا شوہر نامدار نے طلاق دے دی تو کیا اب بھی, مثلا خلیل صاحب نے بیگم صاحبہ کو طلاق دے دی تو کیا اب بھی مسز یا بیگم خلیل کہلائیں گی؟ ظاہر اب تو بہت لجائیں گی. نیز شوہر بیوی سے پہلے فوت ہو گیا, پھر ان کے مرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا, لہذا عافیت اسی میں ہے کہ شادی کے بعد بھی عورت اپنے والد گرامی کے ساتھ ہی نسبت کا اظہار کرے, مثلا بنت قاسم اور بنت ہاشم وغیرہ, یا اپنے بچوں کی طرف نسبت کر کے مثلا ام انور, ام اکرم وغیرہ. اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ بلا ضرورت میری وائف اور میری گھر والی, میری بیگم وغیرہ کہنے کے بجائے احیاء العلوم میں دیے ہوئے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشورے کے مطابق حسب ضرورت گھر میں سے یا میرے بچوں کی امی وغیرہ کلمات کہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کہ موٹاپا کم کرنے کا آسان علاج تجویز فرمائیں.
روزانہ 3 عدد انجیر کھانے کا معمول بنا لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
پرانی قبض دور کرنے کے لیے کوئی آسان نسخہ ارشاد فرمائیں.
روزانہ 5 عدد انجیر کھا لیا کریں. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فائز زنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نور سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا چھال آیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ, ہم نے اس میں سے کھایا. پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی کہے کہ جنت سے کوئی پھل زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ بے شک وہ یہی ہے جنت کا میوہ, اس میں سے کھاؤ کہ یہ یعنی انجیر بواسیر کو ختم کر دیتا اور گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے. یہ حدیث پاک الجامع الصغیر میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کہ خونی بواسیر میں انجیر کے استعمال کا کیا طریقہ ہے؟
پانچ عدد انجیر کے ٹکڑے کر کے پاؤ لیٹر دودھ میں پکا لیں, پھر ٹھنڈا کر کے سوتے وقت کھا لیں. کافی دن تک بلکہ مستقل کھاتے رہیں تو بہتر ہے. بواسیر کے تین اہم اسباب ہیں, پرانی قبض, نمبر دو تبخیر معدہ, نمبر تین کرسی نشینی. ان چیزوں سے دبور کے آس پاس کی اندرونی رگوں میں خون کا ٹھہراؤ ہو جاتا ہے جس کے سبب وہ رگیں پھول کر مسوں کی صورت میں باہر نکل آتی ہیں یا اندر کی طرف رہتی ہیں. بعض لوگوں کی بواسیر بیک وقت اندرونی اور بیرونی دونوں طرف ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
بواسیر میں اگر خون نہ آتا ہو مگر خارش اور درد ہو تو اس میں انجیر کس طرح کھائے جائیں؟
اگر تکلیف زیادہ ہو تو شہد کے شربت یعنی شہد ملے پانی کے ساتھ روزانہ صبح نہار منہ پانچ عدد خشک انجیر کھا لیں. اس طریقے پر مسلسل عمل کرنے سے انشاءاللہ عزوجل چار ماہ سے لے کر دس ماہ کے عرصے میں مس سے خشک ہو جائیں گے. یہ طریقہ علاج خونی بواسیر کے لیے بھی مفید ہے. اگر بواسیر میں تکلیف کم اور بدہضمی زیادہ ہو تو ہر بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل تین عدد خشک انجیر کھائیں. اگر صرف پیٹ میں بوجھ ہوتا ہو تو ہر بار کھانا کھانے کے بعد تین عدد انجیر تناول فرمائیں گے. یہ طریقہ علاج خونی بواسیر کے لیے بھی مفید ہے. اگر بواسیر میں تکلیف کم اور بدہضمی زیادہ ہو تو ہر بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل تین عدد خشک انجیر کھائیں. اگر صرف پیٹ میں بوجھ ہوتا ہو تو ہر بار کھانا کھانے کے بعد تین عدد انجیر تناول فرمائیں. انجیر کو نہار منہ کھانے کے عجیب و غریب فوائد ہیں. یہ ہاتھوں کو کھول کر پیٹ سے ہوا باہر نکالتا ہے. اس کے ساتھ اگر بادام بھی کھا لیے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں دور بھاگتی ہیں. امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دیگر پھلوں کے مقابلے میں انجیر میں زیادہ غذائیت ہے. یہ پیاس بچھاتا اور آنتوں کو نرم کرتا ہے, بلغم کو نکالتا ہے, پرانی بلغمی کھانسی میں بھی مفید ہے. انجیر پیشاب آور ہے, نہار منہ کھانے سے آنتوں کی غلاظت نکل جاتی ہے اور ان کا فعل اعتدال پر آ جاتا ہے. سفید انجیر سب سے بہترین مانا جاتا ہے. یہ گردے مسانے اور پتے کی پتھری کو حل کر کے نکال باہر کرتا ہے. حلق کی سوزش, سینے کے بوجھ اور پھیپھڑوں کی سوجن میں مفید ہے. جگر اور کڈنی کو صاف کرتا ہے, بلغم کو پتلا کر کے نکالتا اور جسم کو بہترین غذا فراہم کرتا ہے. انجیر کا گودا بخار کے دوران مریض کے منہ کو خشک نہیں ہونے دیتا. نمکین بلغم کو پتلا کر کے نکالتا ہے, جگر اور پتے میں اٹکے ہوئے پرانے سدے یعنی گندی گانٹھیں باہر نکال دیتا ہے. انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا ہے, گردے اور مفانے کی سوزش کے لیے بھی مفید ہے. حتیٰ کہ جس کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہوں اور اگر اس کی زندگی وفا کرے تو ایک مدت تک انجیر کھانے سے اس کو صحت مل سکتی ہے. خشک انجیر کو جلا کر اس کی راکھ کو بطور منجن استعمال کریں تو دانتوں سے مائل کے داغ اتر جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالی کہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
جشن ولادت کے موقع پر کثیر خرچ کیا جاتا ہے، کیا یہ اسراف تو نہیں؟
ہرگز نہیں. علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو سرمایہ خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں کہلاتا. حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو علی رود باری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محفل ذکر کا انعقاد کیا اور اس میں 1000 شمعیں روشن کی. ایک ظاہر بین شخص محفل میں حاضر ہوا اور یہ کیفیت دیکھ کر بدگمانی کرتے ہوئے پلٹا. بانی محفل جو کہ روشن ضمیر تھے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں نے غیر اللہ کے لیے جو چمعا روشن کی ہو وہ بجھا دو. بجھانے کی کوششیں ہوئی مگر کوئی چمعا ٹھنڈی نہ ہوئی. جانتے ہو تو ہے روشن آسماں پر کہکشاں، ہے کیا حق نے چراغا عید میلاد النبی.
سنائے چائے نقصان دہ ہے؟
جی ہاں، خصوصاً گردے کے مریضوں کو بچنا چاہیے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الملفوظ میں چائے گردے کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.
وہ کون سا دن ہے جس دن کپڑے کی کٹنگ نہیں کرنی چاہیے؟
میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجهه الکریم فرماتے ہیں، جو کپڑا منگل کے دن قطع ہو جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری ہو جائے گا. کپڑے سینے والے سہی بھائیوں اور سہی بہنوں کی خدمت میں مشورتن عرض ہے کہ منگل کو کپڑے کی کٹنگ سے اجتناب فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
مسجد میں کافر کو لانا کیسا؟
میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کافر کو مسجد میں لانا سخت ناجائز اور مسجد کی بے حرمتی ہے. ان کی نجاست پر قرآن کریم شاہد ہے، ان کو مسجد میں ہرگز نہ لایا جائے. اپنے ناپاک پاؤں مسلمانوں کی سجدہ گاہ پر رکھیں گے، اپنے گندے جسم کے ساتھ اللہ عز و جل کے دربار میں آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
ایمان پر خاتمے کے لیے کوئی ورد بتا دیجیے.
رات کو سوتے وقت اپنے سب اوراد مکمل کرنے کے بعد سورہ کافرون پڑھ لیا کریں، اس کے بعد بات چیت نہ کریں. اگر ضرورت پڑ جائے تو بات کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون پڑھ لیں، انشاء اللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
حضرت یہ بتائیے کہ شیخین شیخان صحیحین اور صاحبین سے کیا مراد ہے؟
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین، حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخان، اور احادیث مبارکات کے دو مشہور مجموعے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو مشہور شاگردوں حضرت سیدنا امام محمد اور حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحبین کہتے ہیں. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.
کہ جھوٹا خواب بھر کر بیان کرنے کا کیا عذاب؟
ایسا کرنا سخت حرام و گناہ ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو جھوٹا خواب گڑ کر بیان کرے اس کو قیامت کے روز دو جاؤں میں گانٹ دینے کی تکلیف دی جائے گی، اور کبھی بھی ہرگز دو جاؤں کے درمیان گانٹ نہیں لگا سکے گا. یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کے گناہوں کے برابر عذاب پورا ہو جائے، کیونکہ کوئی مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ عز و جل اس کو جہنم سے نکال کر داخل جنت فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کافر سے دوستی کرنا کیسا ہے؟
خزائن العرفان میں کفار سے دوستی ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے موالات یعنی باہمی اتحاد کرنا ناجائز ہے. اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہو. آل عمران کے تیسرے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ترجمہ کنز الایمان، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ عز و جل سے کچھ علاقہ نہ رہا. میرے آقا امام آل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے کہ اللہ عز و جل کے تمام دوستوں یعنی اولیاء کرام سے محبت رکھے، اور اس کے سب دشمنوں یعنی کافروں، بد مذہبوں، بے دینوں اور مرتدوں سے عداوت رکھے. یہ ہمارا ایمان ہے. مزید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بحمد اللہ تعالی عز و جل، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ عز و جل کے سب دشمنوں سے دل میں سخت نفرت ہی پائی. ایک بار اپنے دیہات کو گیا تھا، کوئی دیہی مقدمہ پیش آیا جس میں چوپال کے تمام ملازموں کو بدایون جانا پڑا. میں تنہا رہا. اس زمانے میں معاذ اللہ عز و جل مجھے درد کولنج، یعنی وہ درد جو تسلی سے نیچے ہوتا ہے، کے دورے ہوا کرتے تھے. اس دن بہت کے وقت سے درد شروع ہوا. اسی حالت میں وضو کیا، اب نماز کو کھڑا نہیں ہوا جاتا. رب عز و جل سے دعا مانگی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی. رب عز و جل مضطر یعنی بے قرار کی پکار سنتا. میں نے سنتوں کی نیت باندھی، درد بالکل نہ تھا. جب سلام پھیرا اسی شدت سے تھا. فوراً اٹھ کر فرضوں کی نیت مانگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
فار کو اسلام کی طرف کیسے راغب کریں گے؟
مبلغ کو جب کافر پر اسلام پیش کرنا ہو اس وقت اس کو نرمی سے تبلیغ کرے, اور جو اسلام کی طرف مائل ہو اس کے ساتھ نہایت کی خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آئے. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیا شہادت میں نقل کرتے ہیں, کسی نے مامون الرشید کو کسی غلطی پر سختی سے ٹوکا, اس نے اس پر کہا بزرگوار اللہ عز و جل نے آپ سے بہتر یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو مجھ سے بدتر یعنی فرعون کے پاس جانے کا جب حکم فرمایا تو ارشاد ہوا فقولا له قولا لینا, ترجمہ کنجلی ماں, تو اس سے نرم بات کہنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا سوتے وقت امامے کو تکیہ بنا سکتے ہیں؟
امامہ شریف اور پاجامے کو تکیہ بنانا خلاف ادب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یہ بتائیے کہ مسجد کا کوڑا کہاں پر ڈالا جائے؟
مسجد کا کوڑا یا مسجد کی چٹائی کے تنکے وغیرہ ایسی جگہ پھینکنا منع ہے جو احترام کے خلاف ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
مسجد میں کھڑے ہو کر بعض لوگ مجبوری بسا کر سوال کرتے ہیں, وہ حقدار بھی ہوتے ہیں, تو کیا ان کو دے سکتے ہیں؟
مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا حرام ہے اور مسجد کے سائل کو دینا منع ہے. علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں جو مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دے اسے چاہیے کہ باہر نکل کر اس ایک پیسے کے کفارے میں مزید 70 پیسے خیرات کرے. ہاں جو مسجد میں سوال نہ کرے اسے کچھ دے تو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
تو کیا مسجد یا مدرسہ کے لیے چندہ بھی نہیں کر سکتے؟
مسجد میں مسجد یا مدرسہ کے لیے چندہ کرنا جائز ہے. جمعہ کے روز مسجد کے چندے میں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے کہ تفسیر نعیمی میں جمعہ کے روز ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
مسجد کو راستہ بنانا کیسا ہے؟
بہار شریعت حصہ سیوم میں ہے. مسجد کو راستہ بنانا ناجائز ہے, اگر اس کی عادت کرے تو فاسق ہے. اگر کوئی شخص اس نیت سے داخل ہو گیا مگر پھر اپنے اس فعل پر نادم ہوا تو جس دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اس کے سوا دوسرے دروازے سے نکلے یا وہیں نماز پڑھے پھر نکلے, اور اگر بے وضو ہوا تو جس دروازے سے داخل ہوا ہے اسی سے نکلے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد میں دندناتے اور شور مچاتے پھر رہے ہیں ان کا جرم کس پر ہے؟
لانے والے پر, جبکہ لانے والا عاقل و بالغ ہو. ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مساجد کو بچوں اور پاگلوں اور خرید و فروخت اور جھگڑے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ رد المختار میں ہے، جن سے نجاست کا گمان ہو ایسے بچے اور پاگلوں کو مسجد میں لے جانا حرام ہے ورنہ مکروہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
عیدوں کی عید، ربیع النور شریف کی 12ویں شب، جشن ولادت کے سلسلے میں دعوت اسلامی کی طرف سے غالباً روئے زمین کا سب سے بڑا اجتماع ذکر و نعت کراچی میں منعقد ہوتا ہے۔ ربیع النور 1418 ہجری کی 12ویں رات 12 بجے اجتماع میں بیان کرنے کے لیے جب امیر اہل سنت تشریف لائے تو تلاوت شروع ہو چکی تھی، چنانچہ آپ منچ پر جلوہ گر ہونے کے بجائے حاضرین سے نظر بچا کر منچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر تلاوت سننے میں مشغول ہو گئے۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد میں نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کی، آپ براہ راست منچ پر تشریف لانے کے بجائے اس کی سیڑھی پر بیٹھ گئے، اس میں کیا حکمت تھی؟
قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ فتح رضویہ شریف میں جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگر یہ دوسرے لوگ کام میں ہوں۔ میں جب حاضر ہوا تو تلاوت جاری تھی، اب اگر منچ پر اسی حالت میں حاضر ہوتا تو خدشہ تھا کہ کوئی صاحب استقباری نعرہ لگا دیتا، اور دوران تلاوت ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لہذا لوگوں سے نظر بچا کر منچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ جانے ہی میں نے عافیت جانی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھلا دیتے ہیں، کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟
سارا قرآن بھلا دینا تو بہت ہی سخت بات ہے، اگر ایک آیت بھی پڑھ کر بھلا دی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ابو داود اور ترمذی شریف کی روایت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشاں ہے، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے یہاں تک کہ تنکا کہ آدمی جسے مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ ابو داود اور نسائی شریف وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے، جو قرآن مجید پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئے گا، قرآن پاک میں ہے اندھا ہو کر اٹھے گا۔ صلوا علی الحبیب۔
کہ کسی کا قرضہ دبا لینے کا کیا وبال ہے؟
میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے منقول ہے، جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرض دبا لے گا بروز قیامت اس کے بدلے حقدار کو 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ عز و جل اس پر چند فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اور اگر قرض دار قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اب قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا سویا ہوا ہو، اس کے دن میں برابر گناہ لکھا جاتا رہے گا اور ہر حال میں اس پر اللہ عز و جل کی لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ادا کرنے کی طاقت کے لیے شرط نہیں کہ نقد رقم ہو، بلکہ اگر کوئی چیز مثلاً گھر کے برتن، فرنیچر، فریزر وغیرہ بیچ کر ادا کر سکتا ہے تو ایسا بھی کرنا پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔
قرضہ اتارنے کا ورد ارشاد فرمائیے۔
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ ہر نماز کے بعد 11 11 بار اور صبح و شام 100 100 بار روزانہ، اول آخر ایک ایک بار درود شریف۔ اس دعا کے بارے میں مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد ہے، اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ادا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔
عموماً وظائف میں صبح و شام یا رات کا پڑھنے کا لکھا ہوتا ہے، تو یہاں صبح و شام اور رات سے مراد کون سا وقت ہے؟
آدھی رات ڈھلنے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، دوپہر ڈھلنے یعنی ابتدائی وقت ظہر سے غروب آفتاب تک شام ہے، غروب آفتاب سے صبح صادق یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تک رات ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔
آج کل ایئر فریشنر کے ذریعے خوشبو کا اسپرے یعنی چھڑکاؤ عام ہوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی نقصان تو نہیں؟
عموماً بند کمروں کو معطر کرنے کے لیے ایئر فریشنر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سے وقتی طور پر خوشبو آتی ہے، پھر نہ کٹ جاتی ہے اور خوشبو ہونے کے باوجود کمرے میں موجود افراد کو خوشبو نہیں آتی۔ جب کمرے میں ایئر فریشنر سے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو اس کے کیمیاوی مادے فضا میں پھیل جاتے ہیں اور سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچتے اور صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے جلد کا سرطان یعنی اسکن کینسر ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔
تو کمرے کو خوشبودار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ڈوبان کی دھونی دینی چاہیے، ڈوبان جہاں فضا کو معطر کرتا ہے وہاں جراثیم کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ آج کل پروں والے کیڑے مارنے کے لیے جن ادویہ فلائنگ انسیکٹ کلر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے وہ سب زہریلی اور صحت ہٹے انسانی کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اس کی جگہ لوبان بے ضرر ہے، بلکہ اس کی دھونی سانس میں بھی جائے تو نقصان کے بجائے فائدہ ہی پہنچاتی اور گلے کی سوزش کو دور کرتی ہے، بشرطے کہ خالص لوبان ہو۔ لوبان ایک مخصوص درخت کے تنے سے نکلنے والی گوند ہے، غالباً پاکستان میں اس کی پیداوار نہیں ہوتی، لہذا یہاں عموماً نقلی لوبان فروخت کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں لوبان کے درخت پائے جاتے ہیں، اگر خالص لوبان کے ساتھ ساعتر ملا کر بھونی دی جائے، ساعتر فارسی، اس کی خشک شاخیں اور پتیاں پنساریوں پہ یہاں مل سکتی ہیں، تو بہرحال خالص لوبان کے ساتھ اگر ساتر ملا کر دھونی دی جائے تو نہ صرف آپ کا کمرہ مہک اٹھے گا بلکہ اس کی دھونی مکھی مچھر لال بیگ اور چھپ کلیوں کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس باونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خوشبو سلگانے سے گھر میں برکت ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.